আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانشقاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 15 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. ان خطبات جمعہ میں جو موضوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت, کرنے کا اصل کام. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو زی نفس اس دنیا میں آیا ہے, بہرحال اس کو اس دنیا سے واپس جانا ہے, اور واپسی کا ایک ذریعہ, ایک علامت, ایک سمبل یہ موت ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, تو جو کوئی بھی اس دن آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَاز, تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان, نظر آ رہا ہے نہیں. دھوکا اس کو کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہو لیکن ہو کر ویسا ہونا. لہذا یہ موضوع قرآن حکیم میں, جیسے میں نے عرض کیا, تین مرتبہ آیا, سورہ آل عمران, سورۃ الانبیاء, سورۃ العنکبوت. اور رب کائنات نے یہ حقیقت بار بار اس لیے بیان فرمائی کہ یہ انسان اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل نہ سمجھ لے. یا ایھا الانسان, رب کائنات خطاب فرما رہا ہے, اے انسان, انک کادح, یقیناً تو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. الی ربک قدحاً, اور یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے بالآخر تجھے اپنے رب کی طرف حاضر ہونا ہے. فملاقی, اور ایک دن ایسا آئے گا بہرحال جس دن تو اس سے ملاقات کرے گا. یہ ہے حقیقت کہ دنیا کی زندگی میں یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، وقت، ٹائم دنیا میں جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. اب عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار، دانا، جینیس، کہ جو اس وقت کا صحیح استعمال کر لے، اس حقیقت کو اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ رکھے کہ ہم یہاں بھیجے گئے ہیں اور آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، امتحان کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہم دوا ہر دم جوائیں زندگی. خوبصورت اشعار ہیں اقبال کے، جس میں زندگی کی حقیقت یہ بیان کی گئی کہ یہ 60-70 سال کی زندگی، یہ ٹائم پیریڈ کو اصل زندگی نہ سمجھو. زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اصل زندگی وہ ہے. لہذا الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ہمیں سنت ملتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے. اور سب سے بڑی حقیقت جو انسان بھول جاتا ہے اکثر و بیشتر، موت ایک اٹل حقیقت ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. بعض اوقات تو ہم دوسروں کے نماز جنازہ میں شرکت کر کے آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں، بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے اپنے اعزہ اور اقارب کو قبر میں لٹا کر آتے ہیں، لیکن ہم اس حقیقت کو اپنے ذہن میں تازہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے بھی یہاں جانا ہے، ہمارا بھی یہ مقام ہے، ہم نے بھی یہاں آنا ہے. بہرحال خطبات جمعہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل موضوع ہی تذکیر و یاد دہانی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الانشقاق کی چند آیات کے حوالے سے یہ فریضہ انجام دیں گے. سورۃ الانشقاق کے حوالے سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس حوالے سے کہ جن لوگوں کو قیامت کے احوال اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں، قیامت آئے گی تو ہوگا کیا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ ان سورتوں کا مطالعہ کریں. سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، یہ وہ سورتیں ہیں کہ جو قیامت کا منظر پیش کر رہی ہیں، کیا ہونے والا ہے. لہذا ان میں جو ابتدائی پانچ آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان اور زمین کی کیفیت بیان فرمائی کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان کی کیفیت کیا ہوگی، زمین کی کیفیت کیا ہوگی، اور یہ قیامت جو برپا کی جائے گی وہ کس لیے، قیامت کا دن کیوں آئے گا. یہ در حقیقت نتیجے کا دن ہوگا، ڈے آف ریزلٹ ہوگا، کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ گلیکسیز، اتنی بڑی بڑی کہکشائیں بنائی گئی تھیں، مقصد کیا تھا، انسان کی آزمائش. رب کائنات نے انسان کو جانچنے پرکھنے کے لیے یہ سارا کا سارا سمجھیے نظام بنایا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ رہنے والی ذات صرف رب کائنات کی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ صرف رب کائنات کی ہے، لہذا یہ ختم ہو جائے گا، یہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. اس کی کیفیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اب کیسے پھٹے گا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، آج سائنس بھی نہیں بتا سکتی. سب سے پہلے تو سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ آسمان ہے کیا، آسمان کسے کہتے ہیں، یہاں تک ہماری سائنس پہنچ ہی نہیں سکی کہ یہ پہلا آسمان ہے کیا، کس چیز سے بنا ہوا ہے. لیکن قرآن حکیم ہمیں یہ کانسیپٹ دے رہا ہے کہ یہ کوئی شے ہے کہ جو پھٹ جائے گی. اذا سما ان شقت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا. وہ اذینت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، رب حکم دے گا اس کو. وحقت، اور وہ اسی قابل ہے کہ اپنے رب کا حکم سنے. گویا یہ آسمان پھٹنے کا حکم کون دینے والا ہے، یہ قیامت کا دن برپا کرنے کے لیے رب کائنات کی طرف سے حکم آئے گا. اور پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ یاسین کے بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ سور کوئی شے ہے جس میں پھونکا جائے گا. وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، لیکن وہ اتنی خوفناک، اتنی ہیبت ناک اور اتنی پاورفل قسم کی آواز ہے، اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ارتعاش پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے ایک بھونچال آ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ جو کاسمک بیلنس ہے اس وقت پوری زمین اور آسمان کو اور ستاروں اور سیاروں کو ایک سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے، یہ ایک بیلنس ہے ان کے درمیان، کاسمک بیلنس کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں، یہ ڈسٹرب ہو جائے گا، یہ اس کی وجہ سے بڑے ستارے سیارے چھوٹے ستارے سیاروں کو اپنے اندر کھینچ لیں گے اور یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے. واللہ عالم، اسی طرح کی کوئی کیفیت ہے جو ہونے والی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اب آئیے ذرا اس کی بات کرتے ہیں جس پر ہم رہتے ہیں. آسمان کی کیفیت تو جو ہوگی سو ہوگی، اب جہاں ہم رہتے ہیں اس کی کیفیت اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچا جائے گا. اب کیسے کھینچی جائے گی؟ واللہ عالم. کانسیپٹ یہی ہے کہ جس طرح ایک بال ہوتی ہے، کینوس کی ہے، جو ٹینس کی بال ہوتی ہے، اگر آپ لیں اس کے دونوں ایجز کو پکڑیں اور اس کو اگر آپ کھینچیں تو وہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی، اسی طرح زمین کو کھینچ کے بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا. ابھی یہ فلیٹ نہیں ہے، ابھی اس کی سرفیس جو ہے، اس کی جو سطح ہے، وہ کہیں پہاڑ ہیں، کہیں کھائیاں ہیں. یہ کھائیاں بیسیکلی کیا ہیں؟ یہ سمندر سارے کے سارے یہ کھائیاں تھیں. یہ ایک ایسا انگارہ تھا، انگارہ ہاٹ قسم کا کوئی شے تھی، کہ جب یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو جب کوئی گرم شے ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس پہ اسی طرح کے نشانات آ جاتے ہیں، کہیں سے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے وہ پہاڑ بن گئے، کہیں سے وہ اندر کی طرف دب جاتی ہے تو وہ کھائیاں بن گئیں، پھر بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ سمندر وجود میں آ گئے. واللہ عالم، اسی طرح کی کوئی کیفیت ہے زمین سے متعلق ہے. لیکن اس دنیا کا ٹیمپریچر، یہاں کا انسان کو کیونکہ یہاں بھیجنا تھا، لہذا اس کو تیار کیا گیا، اور ہمارے لیے جس ٹیمپریچر پر، جس ایٹموسفیئر کے ساتھ، جس کلائمیٹ کے ساتھ ہم زندہ رہ سکتے تھے، اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیج دیا. لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں، لہذا یہ زمین کھینچی جائے گی قیامت برپا کرنے کے لیے. زمین ہی پر کیونکہ حساب کتاب ہونا ہے، اور عرفات کا میدان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جہاں پر یہ ڈے آف ججمنٹ ریزلٹ بٹنے والا ہے، لہذا زمین کو کھینچا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کھینچی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر نکال دے گی جو کچھ بھی اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. اب کیا کچھ ہے زمین کے اندر؟ قیامت برپا کرنے کے لیے ظاہری بات ہے جو افراد جمع کرنے، ان کی کیفیت بیان ہو گئی، جو اندر پڑا تھا، چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ہماری ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ڈیکمپوز ہو کر دوبارہ مٹی ہی بن جائیں گی، لہذا جو کچھ بھی زمین ہوگا وہ باہر نکال دے گی، مردے باہر آ جائیں گے. اور بھی جو کچھ، اس کے لیے وٹنسز بھی ہیں، زمین ثبوت کے طور پر بھی آئے گی، اس کے لیے بھی ریفرنس موجود ہے. بہرحال یہاں اشارہ یہ ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال ڈالے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم سنے گی. اس زمین کو کس نے حکم دیا کہ یہ سارے ثبوت اور یہ ساری ڈیڈ باڈیز باہر نکال دے؟ رب کائنات نے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، جیسے جھنجھوڑا جاتا، باہر نکال دے گی زمین سب کچھ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جو بھی بوجھ ہوں گے اس پر سب باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور یہ جو کیفیت ہوگی اس پر انسان حیران ہوگا، خاص طور پر وہ انسان کہ جو اللہ کو، آخرت کو، اس دن کو نہیں مانتا تھا، وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ کام کرے، لہذا اللہ کے حکم پر وہ سب کچھ باہر نکال دے گی. اب آئیے ذرا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑی حقیقت، بلکہ حقیقت سے بڑا لفظ، بہت بڑا المیہ انسان کا کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالی خطاب فرما رہا ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا قادحن، یقیناً تو تکلیف اٹھانے والا ہے، مشقت میں ہے، الى ربک قدحا, اور یہ تکلیفیں جھیلتے جھیلتے تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, ایک سفر کر رہا ہے, ایک مسافر ہے اور اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقی, یہ ہے سب سے اہم ترین حصہ اس آیت مبارکہ کا کہ انسان چاہے نہ چاہے بہرحال ایک سفر تو کر رہا ہے اور مشقتیں جھیلتے ہوئے, ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کس نوعیتوں کی مشقتیں ہیں جو انسان جھیل رہا. فملاقی, بالآخر تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. اللہ سے دعا کر لیں پہلے, اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ملاقات ہونے والی اپنے رب سے اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات سمجھیے, یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس, یا ایھا الانسان. یہ المیہ صرف یا مشقت یا جھیلنا یہ صرف مومن اور کافر کے لیے نہیں, جو اللہ کو مان لے وہ مومن, جو نہ مانے وہ کافر. لیکن کیا کافر کے لیے مشقت نہیں؟ کافر کے لیے مشقتوں کا سلسلہ نہیں دنیا میں؟ ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی ہے. اور اہل ایمان جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی مختلف نوعیتوں کی آزمائشوں سے مشقتوں سے جھیلنا گزرنا پڑتا ہے. یہاں خطاب کیا گیا یا ایھا الانسان, اے انسان, انک قادمون, یقیناً تو مشقت جھیلنے والا ہے. اب آئیے ذرا تجزیہ کرتے ہیں کون کون سی مشقتیں تکالیف ہیں جو انسان چاہے نہ چاہے جھیلتا ہی ہے. سب سے پہلے پیدائش, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کے لیے مشقت کا معاملہ ہے, خاص طور پر ماں جس تکلیف سے جس مشقت سے ماں بچے کی پیدائش کے مراحل طے کرتی ہے. واقعہ یہ قرآن حکیم تو اس کو نمایاں کرتا, حملت ہو ام ہو وہنن علا وہنن و فصال ہو فی آمین انشکر لی ولی والدیک, اس کی ماں نے اسے اٹھایا مشقتوں پر مشقت جھیلتے ہوئے, کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے 9 مہینے پورے. لہذا شکر کر میرا اور اپنے والدین کا. تو جیسے میں نے عرض کیا پہلی مشقت پیدائش کا مرحلہ, یہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. پھر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کون کیا کچھ کر رہا ہے. چھوٹا معصوم بچہ ہے, اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ ماں باپ جھیلتے ہیں سارا کا سارا, ماں پیدائش برتھ پین بھی اور باپ پھر اس کی تمام ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ یہ جذبہ کس نے رکھا, اولاد کے لیے مشقت جھیلنے کا جذبہ کس نے رکھا؟ وہ مالک, وہ رب جو ہے اس نے انسان کے اندر, خاص طور پر ماں باپ کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے. گو کہ معلوم ہے کہ شادی کرنے سے ایک سے زیادہ انسان جب اکیلا ہے تو ظاہری بات ہے اس پر مشقت کم ہے. اب شادی کرے گا, بیوی آئے گی, اللہ پاک اولاد دے گا تو مشقت زیادہ ہوگی نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود انسان یہ ساری صورتحال جھیلتا ہے کیونکہ فطری جذبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے. پھر اولاد بڑی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, اب صرف اس کی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے, اب اس کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ بھی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اولاد کو اچھی سے اچھی تربیت کرے, اور ایک بندہ مومن تو بہرحال بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتا ہے اس بات سے, اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کریں, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس کو دلائیں, اس کو اچھا مسلمان بنائیں. لیکن کیا یہ سارے کام کرنے کے لیے مشقت نہیں جھیلنی پڑے گی؟ شیطان سے لڑائی نہیں کرنی پڑے گی؟ شیطان کے نظریات کس حد تک ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کیے جاتے ہیں؟ پورا تعلیمی نظام اس وقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ 4 سے 6 گھنٹے ہمارا بچہ, ہماری بچی کن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں؟ کون سے نظریات ہیں جو وہ انجیکٹ کر رہے ہیں ہماری بچوں کے ذہنوں میں؟ ہم اکثر و بیشتر جانتے بھی نہیں, ہمیں پرواہ بھی نہیں, ایون یوں کہہ لیجیے اگر زیادہ سخت لفظ استعمال کروں, کس انسٹیٹیوشن میں ہم اپنے بچے بچیوں کو بھیج رہے ہیں, وہ کیا نظریات پڑھا رہے ہیں, کیا تھاٹس دے رہے ہیں, ہمیں اکثر و بیشتر معلوم نہیں. بس فیس ادا کرنے کے لیے واچر جب ملتا ہے تو احساس ہوتا ہے ہو 6 سے 8 ہزار روپے فیس جمع کرنی ہے, لہذا ایک نوکری میں نہیں ہو رہا تو کیا کریں, کیا کرتے ہیں؟ پہلے 6 بجے گھر آ جایا کرتے تھے بابا جان, اب کیا کریں, ایکسپنسز بڑھ گئے نا, لہذا اب وہ 12 بجے رات کو گھر آتے ہیں. جب آتے ہیں تب بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں, اور جب جاتے ہیں جب بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں. تو جن بچوں کے لیے مشقت جھیل رہے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے ہفتے میں مہینے میں, یہ اس وقت ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی صورتحال ہے. تو یہ مشقت اولاد کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی نان نفقے کے لیے، اس کی ضروریات زندگی کے لیے، یہ ایک چڑیا بھی جھیل رہی ہوتی ہے. جون جولائی کے مہینے میں اگر آپ چڑیا کو دیکھیں وہ انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، گرمی شدید پیاس سے برا حال ہے اس کا، لیکن انڈے سینک رہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے محبت ہے. پھر جب انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو پھر اس کی حفاظت، وہ اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. لہذا یہ مشقت ایک پرندہ بھی جھیل رہا ہے، انسان بھی جھیل رہا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے خاص طور پر بہتر مستقبل کے لیے انسان مشقتیں جھیلتا ہے. پھر اولاد بیمار ہو جائے، اب علاج معالجہ، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس معاشرے کا. اچھا علاج کرانا، اچھا ڈاکٹر مل جائے سب سے پہلے، وہی بہت ریئر ہو گئے. آج کل ڈاکٹر کی شکل میں کیا بیٹھے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں، پہچانتے ہیں آپ ڈاکٹروں کو؟ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس، تو بہرحال لفظ کہنا کیا تو نہیں ہے، لیکن وہ کون لوگ ہیں کہ جو اتنی زیادہ فیسز لیتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے فیسیں دینے میں، کیونکہ اولاد سے محبت ہے. اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے اس کا علاج کروانا ہے. پہلے زمانے میں تو وہ بھی بہت ریئر تھے، کئی کئی گھنٹے بچے کو صرف وزٹ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس، اچھے ڈاکٹر کے پاس وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے. کرتے ہیں ماں باپ کیوں؟ کیونکہ اولاد کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. بہرحال یہ میں نے صرف ایک ایسپیکٹ بیان کیا اولاد کی وجہ سے. دوسرے نمبر پہ سنیے، انسان مشقت جھیلتا ہے کسی نظریے کے لیے. کوئی نہ کوئی نظریہ ہر انسان کا ہوتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، کسی نظریے کے تحت زندگی گزارتا ہے. کوئی آئیڈیالوجی اس کو متاثر کرتی ہے جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ پاک نے ایک جذبہ رکھا ہے. لہذا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو وطن پرستی کے لیے، وطن کی جائے، اپنے وطن کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی نظریے کے لیے، خاص طور پر کمیونسٹ. آپ ہسٹری تو پڑھیں ذرا، کمیونزم کی کیسے دنیا میں پھیلا، لوگوں نے اپنی پوری پوری سروسز فراہم کی. خاص طور پر جو انتہائی جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا، وہ جب اس نظریے سے متاثر ہوا تو انہوں نے بہت کم ویجز پہ آ کر، تنخواہوں پر آ کر اپنی زندگیاں لگائیں، اس کی اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر اپنے اس نظریے کو انجیکٹ کیا، اپنے پروفیشن قربان کیے، اپنے کیریئر لگائے، اور بلاخر 50 سالوں کے اندر وہ نظریہ پوری دنیا میں پھیل گیا. انتہائی کافرانہ نظریہ، ملحد، لیکن پھیلا کیوں؟ ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا کمیونسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ماننے والوں نے قربانیاں دی، اپنی جوانیاں لگائیں، اپنے کیریئر لگائے، اور نظریہ چاہے انتہائی ملحدانہ ہو پھیل گیا. اب میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں، بہرحال سب سے بہترین مثال اس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں. وہ بھی ایک نظریے سے متاثر ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظریہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم فلاح پا جاؤ گے. یہ کلمہ طیبہ چار الفاظ نہیں، پورا ایک نظریہ، پورا ایک نظام زندگی لے کر آیا، اور اس کے لیے پھر صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، اپنے کیریئر لگائے، اپنے تجارتی کاروبار جو تھے ان کو تج کیا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں لگائیں. الحمدللہ آج بہت بڑے علاقے میں نظریہ توحید موجود ہے. 2 عرب سے زیادہ انسان ہیں جو اس نظریے کے قائل ہیں. الحمدللہ ہم بھی اس میں شامل ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشقتیں جھیل رہا ہے. بعض مشقتیں بہت ہی محدود قسم کی دنیا کے لیے، اور اعلیٰ ترین نظریے کے لیے بھی انسان مشقت جھیلتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے. اب فیصلہ انسان کا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہا. یا ایھا الانسان انک کادہون، اے انسان تو یقیناً مشقت میں ہے. الی ربک قدحاً، اور یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے تو اپنے رب کی طرف پہنچنے والا ہے. فملاقی، اور بالآخر تو اس سے ملاقات کرے گا. اب آئیے ذرا اس ملاقات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ذرا تنہائی میں سوچئے گا میری اس بات کو. خود باتیں جمعہ میں بعض اوقات کچھ سرچنگ کوشچن کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ تھاٹس جو ہیں وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. تنہائی میں ذرا سوچئے گا اس لفظ کو کہ کیا واقعتاً اپنے رب سے ملاقات ہونی بھی والی ہے. پہلا سوال تو یہ کہ کوئی رب بھی ہے، کوئی مالک بھی ہے ہمارا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں روزی دی، جو ہمارے لیے پوری کائنات جس نے بنائی اور جس کو کائنات کو مسخر کیا تمہارے لیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے سورج چاند ستارے نہ جانے کیا کچھ مسخر کیے ہوئے ہیں، اس رب نے تمہارے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں، تو کیا واقعتاً کوئی ہمارا رب بھی ہے؟ رب تو ہے، کیا ہم اس کو رب مانتے بھی ہیں؟ اس کو اپنا مالک مالک مانتے بھی ہیں اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار بھی ہیں؟ دوسرا سوال، اور پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے مالک سے کتنی محبت ہے، مالک سے کتنی محبت ہے؟ مالک کا لفظ ذرا نوٹ کیجئے گا، مالک وہ ہوتا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہو، روزی رسا ہو، حفاظت کرنے والا ہو، رزق دینے والا ہو، وہ ہے مالک، روزی وہ دے رہا ہے، حفاظت وہ کر رہا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تو کیا اپنے مالک سے ہمیں محبت بھی ہے؟ اور کیا یہ محبت اتنی ہے کہ مرنے کے بعد رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کی کوئی خواہش بھی ہمارے دل میں ہے؟ خواہش مرنے کے بعد رب سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، اور رب نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ریوارڈز، انعامات، نعمتیں، وہ ایسی ہیں، حدیث میں آیا مالا عین رات، ان کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہی نہیں ہوا، کیا واقعتاً ان نعمتوں کی کوئی امید ہمارے دلوں میں بھی ہے؟ لالچ کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، ذرا نیگیٹو ہو جاتا ہے، پازیٹو امید، ریوارڈ کی امید، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، میں اگر اچھا کام کروں گا تو مجھے انعام ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ اس کے لیے پھر انسان ایفرٹ کرتا ہے، مسابقت کرتا ہے، کمپیٹ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو یہاں سب سے بڑی نعمت جو ملنے والی ہے وہ اپنے رب کا دیدار، اپنے رب سے ملاقات، اور انشاءاللہ رب کائنات اگر راضی ہو گیا انشاءاللہ تو رب کی رضا، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار کر سکو گے، صحابہ بڑے حیران ہوئے اور حیران ہو کے پوچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے جب چودھویں کا چاند پوری طرح سے نمایاں ہوتا ہے تو ہر شخص چودھویں کا چاند دیکھ سکتا ہے یا نہیں، بالکل اسی طرح سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہم یہ تصور نہ رکھیں معاذ اللہ، اب کیونکہ حدیث میں الفاظ آئے رب سے ملاقات ہوگی، دیدار ہوگی، تو سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا جیسے چودھویں کا چاند دیکھتے ہو ایسے ہی رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، کیا اس سے ملاقات کی تمنا، آرزو، خواہش بھی ہمارے دل میں بھی ہے؟ بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیجئے کہ رب بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا۔ اب ظاہری بات ہے جو ملاقات نہیں کرنا چاہتا اس سے کیا مراد، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، دنیا میں جو رب کو ناراض کرتا رہا، رب کی نافرمانی کرتا رہا ڈڑلنے کے ساتھ، معلوم تھا کہ سود حرام ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے یہ کام کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، پڑوسیوں کو ناراض کرنے سے، اللہ کے نبی نے سخت وحی سنائی، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، تین مرتبہ قسم کھا رہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، پوچھا گیا کون جس کے لیے تین مرتبہ قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے منافی یہ بات بیان فرمائی، کوئی وہ مومن نہیں ہو سکتا، فرمایا وہ شخص جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ اگر پریشان ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد جو اللہ پاک نے بیان فرمائے، کیا واقعتاً اس پر ہم اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ عمل کرتے ہیں؟ کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں حاضری دینی ہے اور ایک ایک چیز کی جواب دہی کرنی ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, اہم ترین چیز کیا ہے ہمارے پاس جس کو یہ قوم بہت بے دردی کے ساتھ ضائع کرتی ہے. پانچ دن تک میچ ہوتا رہا, پانچ دن کا ہوتا ہے نا ٹیسٹ میچ, نتیجہ کیا نکلا؟ ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا. لائیو پروگرام آ رہا ہے, میچ دیکھ رہے ہیں لوگ صبح سے شام تک. اظہر علی صاحب نے ڈبل سینچری کر دی, یونس خان نے یہ کر دیا, مصباح یہ کر رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پانچ دن تک یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. قوم کے پاس بہت پیسہ, بہت سرمایہ, بہت وقت ہے ان کاموں کے لیے. نتیجہ سنیے, میچ ڈرا. ہٹلر کا نام سنا ہوگا آپ نے, ہٹلر نے جو کچھ کیا ان کریڈٹ کے ساتھ, لگتا ہی ہے کہ بنگلہ دیش سے واپسی پر ہماری قوم بھی مجبور ہو جائے گی ایسا ہی کچھ کرنے کے لیے. لیکن وقت, پیسہ کتنا ضائع ہوا اس میں, ہو رہا ہے مسلسل. احساس ہے فملاقی کا, احساس کے رب سے ملاقات کرنی ہے. وقت انتہائی قیمتی ہے, لمحہ قیمتی ہے, جواب دہی کرنی ہے. ذرا نتیجہ سن لیجئے, انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو یہیں سے آغاز کریں گے. دو ہی نتائج ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, پس جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو عن قریب اس سے آسان حساب کتاب کیا جائے گا. پہلے تو دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. نبی رحمت ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, دعا فرماتے ہیں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا آسان حساب کتاب فرما. اماں عائشہ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گھر میں کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے, فوراً سوال کرتی ہیں یہ آسان حساب کتاب کیا ہے جس کی آپ نے دعا فرمائی. فرمایا عائشہ, آسان حساب کتاب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے, اس کے نام اعمال رکھا جائے گا, اور رب کائنات اس کے نیک اعمال کی طرف سے متوجہ ہوگا, برائیوں کو چھپا لے گا. ستار ہے, غفار ہے, لہذا برائیوں کو چھپا لے گا, صرف نیکیوں کی طرف متوجہ ہوگا. یہ ہے آسان حساب کتاب. اور اے عائشہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی برائیوں کی طرح متوجہ ہو گیا وہ تو برباد ہو گیا. لہذا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, آسان حساب کتاب ہوگا, نام اعمال دائیں ہاتھ میں جیسا ہی ملے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ آنِهِ مَسْرُورًا, یہ ایک فطری, ایک نیچرل ریئیکشن ہے. بچہ جب فرسٹ آتا ہے اور فرسٹ آ کر سب سے پہلے کس کے پاس آتا ہے؟ اپنی ماں کے پاس, اپنے باپ کے پاس, کیونکہ ماں اور باپ نے محنت کی تھی, اس کی تمام تر پورے سال محنت وہ تھی. ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں, انعام مل رہا ہے بچے کو, لیکن خوش کون ہو رہا ہے؟ ماں باپ. لہذا لوٹتا ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ آنِهِ مَسْرُورًا, وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف انتہائی خوش و خرم. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اسی کیفیت سے دو چار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ملے گا نام اعمال ضرور, لیکن دائیں ہاتھ میں, لوٹیں گا گھر والوں کی طرف خوشی خوشی. اس کے برعکس, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جس کو اس کا نام اعمال پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا. کیوں دیا جائے گا؟ ہو سکتا ہاتھ بندے ہوئے ہوں, مجرموں کے ہاتھ بندے ہوئے, یا لینا ہی نہیں چاہے گا, پیچھے کر لے گا ہاتھ, زبردستی دیا جائے گا. اب اس کی کیفیت سن لیجئے. فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا, تو سب سے پہلا ریئیکشن یہ ہوگا کہ وہ اپنی موت کو پکارے گا. دنیا میں جب موت کا تذکرہ ہوتا تھا تو اس کو پسند نہیں آتا تھا موت کا تذکرہ, وہاں وہ نام اعمال ملے گا تو چاہے گا موت آ جائے. فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا, دہکتی ہوئی آگ میں گرے گا. اور کیوں گرے گا؟ ذرا یہ اہم ترین حصہ پوری گفتگو کا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, کیونکہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا, بڑا خوش و خرم تھا. حلال حرام کی تمیز ختم, 70-80 انچ کی اسکرین پر فلمیں, ڈرامے اور دنیا بھر کی عیاشیوں کا سامان دیکھ رہا ہے, دکھا رہا ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا. اس کیفیت سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. انہ کان فی اہلہ مسرورا, انہ ظن ان لن یعور, سمجھتا یہ تھا کہ کوئی حساب کتاب ہونے والا ہی نہیں, جیسے چاہو جیو, یہ دنیا ہے دل والوں کی, سب کہہ دو تم ہی تو ہو. یہ ساری میڈیا جو تھی اس نے اس کے دماغ میں بھر دیا, نتیجتاً بھول گیا موت کو, بھول گیا اس بات کو کہ وہ رب کائنات دیکھ رہا ہے. بلا انہ کان بھی بصیرا, کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ موت کے وقت اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.